الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله لا يحب المتقين ان الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم لافواههم وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون الى قوله تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. سورہ توبہ کے ان دو رکوعوں کا جو پس منظر ہے وہ ہم پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں. اب آئیے کہ اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کا مطالعہ کریں. اس میں پہلی آیت میں جو بات سامنے آئی ہے بہت بنیادی بہت اہم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کا کوئی عہد اللہ اس کے رسول کے ساتھ. بہت اہم بات ہے, بڑی بنیادی بات ہے. اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب بھی کسی مسئلے پر گفتگو ہو تو پہلے وہ بات کی جائے کہ جس سے جڑ کٹ جائے. جیسے کہ تحویل قبلہ پر گفتگو ہوئی تو للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجه اللہ, مشرق و مغرب سب اللہ سے, جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کا رخ. تم یہ نہ سمجھو کہ اگر ایک رخ معین کر دیا جاتا ہے تو خدا نہ خاصہ اللہ جو ہے وہ اس رخ میں محدود ہے. یہ تو مشرق و مغرب ہو, شمال ہو, جنوب ہو, سب اللہ ہی کے لیے. للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه اللہ, یہ جڑ کاٹ دینے والی بات ہے کہ اس مسئلے میں یہ تشویش کا ہے ہو رہی. اسی طرح جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا, مال غنیمت کا مسئلہ کھڑا ہوا تو پہلے جڑ کاٹ دی گئی. یسألونک عن الانفال الانفال قل الانفال للہ ورسول, یہ پوچھنا ہے آپ سے مال غنیمت کے بارے میں, نبی کہہ دیجیے مال غنیمت کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا, تم چھٹی کرو, تم میں سے کسی کا اس میں کوئی استحقاق ہے ہی, تاکہ جڑ کٹ جائے اب آگے بات ہو. تو گویا کہ اس کے بعد اگر پانچواں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے رکھ کر اور چار حصے دے دیے گئے تو یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے, اللہ کا فضل ہے, ورنہ یہ کہ تمہارا کوئی استحقاق اس پر سرے سے ہے ہی. اسی طرح کا معاملہ یہ کہ تم معاہدوں کی بات کرتے کیوں ہو, اللہ اس کے رسول کا مشرکین سے معاہدہ ہو کیسے سکتا. اصولی بات تو یہ, یعنی یوں سمجھیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں پیس فل کو ایگزٹنس, یہ حق و باطل کے مابین کیسے ہوگا. اگر حق جو ہے باطل کے ساتھ پیس فل کو ایگزٹنس کو اصول کے طور پر اور مستقل تسلیم کر لے تو حق حق نہیں. حق کا حق ہونا مستلزم ہے اس کو کہ وہ باطل کے وجود کو تسلیم نہ کرے. یہ تو اہل حق کی مجبوری ہو سکتی ہے, اہل حق کی وقتی مصلحت ہو سکتی ہے, حالات کا جس کو کہا جاتا ہے کہ حالات کا جبر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اہل حق جو ہے وہ کوئی اقدام کرنے کے قابل نہ ہو, یہ بات ہو سکتی ہے. ورنہ یہ کہ حق باطل کو تسلیم نہیں کر سکتا, اس کی بہترین تعبیر کی علامہ اقبال نے کہ باطل وہی پسند ہے حق لا شریک ہے, شرکت میں آ گئے حق و باطل نہ کر قبول, باطل وہی پسند ہے. بڑی فلسفیانہ بات ہے, اس لیے کہ اصول جو باطل ہے اس کا وجود ہی کوئی نہیں. اور باطل مجبور ہوتا ہے کہ حق کے کسی جز کو لے کر اس پر کھڑا ہو. جیسے یہ آکاش رین جو ہوتی ہے جو درختوں پہ چڑھ جاتی ہے, ظاہر بات ہے اس کی تو کوئی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے, وہ جڑ ہی نہیں بنتی, اسے تو درخت چاہیے درخت پر چڑھ جائے گی, درخت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر اٹھنے کا کوئی امکان ہی نہیں. اس طرح باطل کے وجود کا کوئی امکان نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی حق کے کسی جز کا سہارا نہ لے لے. حق کا جز لے کر اس پر وہ باطل کی آکاش ریل جو ہے اس کو چڑھاتا ہے تو باطل بنتا ہے. اس لیے باطل بری پسند ہے, حق لا شریک ہے, شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. یہ ہے وہ بنیادی بات جس سے بحث شروع کی گئی. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله, کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کا کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے پاس؟ کوئی حق ان کا نہیں, کوئی استحقاق ان کا نہیں. اللہ اور اس کے رسول شرک کو قبول نہیں کر سکتے, تسلیم نہیں کر سکتے, ایگنائز نہیں کر سکتے. حق اور باطل میں تو تناقض اور تباین کی نسبت ہے, ان میں کوئی موافقت جو ہے وہ ہو نہیں سکتی. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام, اب دیکھیے یہاں پہ عاهدتم جمع کا صیغہ لائے, سوائے ان کے کہ جن سے ہے مسلمانوں تم نے صلح کی تھی مسجد حرام کے پاس. یا اس صلح کو مسلمانوں کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے. اصولا اللہ اس کا رسول یہ بریکٹ ہے, اللہ اس کے رسول کی جانب سے شرک کو باطل کو تسلیم کیے جانے کا کسی بھی موقع مرحلے پر کوئی امکان نہیں. ہاں یہ جو جدوجہد ہے, یہ جو جہاد ہے, اس کے جو مراحل ہیں, اس کے مختلف مواقع پر مختلف مصلحتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے تحت وہ آئے کیے جائیں. کسی حوالے سے نوٹ کیجئے کہ کچھ لوگوں نے بہت بڑی اہمیت دی ہوئی ہے میثاق مدینہ کو, اور میثاق مدینہ کو سمجھا جاتا ہے شاید وہ کوئی مستقل اصول تھا کہ جو طے ہو گیا ہے کہ کفر اور اسلام مل کر ایک ملت بن سکتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک, یہ تو در حقیقت اسلام کی نفی. یہ درمیانی ایک مقصد تھا, درمیانی جو بھی مراحل ہوتے ہیں ان میں جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان کی حیثیت مستقل نہیں ہوتی. البتہ ان سے ایک رہنمائی یہ مل سکتی ہے کہ آئندہ پھر کبھی اگر جدوجہد ہو رہی ہو اس جدوجہد میں پھر ویسا ہی کوئی مرحلہ آ جائے تو اس سے پھر استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ سیرت النبی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کے دوران ایسا مرحلہ آیا تو آپ نے اقدام کیا تھا. کسی عارضی مطلب کے تحت عارضی اقدام کے طور پر کوئی اس قسم کا قدم اٹھانا, اس کے لیے تو جواز ہوگا, اس کے لیے وہ نظیر ہوگی. لیکن اسے اسلام کے فلسفہ عمرانیات کا کوئی مستقل بنیاد اور اساس قرار دے دینا, یہ در حقیقت اس دور کی بہت بڑی گمراہیوں میں سے گمراہی. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم, تو جب تک وہ سیدھے قائم رہے تمہارے لیے تم بھی سیدھے قائم رہو ان کے لیے. ایک عہد کیا ہے قول و قرار کی تمہیں پابندی کرنی. حالانکہ جیسا کہ ہم بعد میں جا کر دیکھیں گے ایک عام اعلان جو ہوا ہے جو ایک سال بعد ہوا ہے جا کر, یہ تو فتح مکہ سے قبل کی سن 8 کے بھی رمضان سے قبل کی آیات ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. سن 9 ہجری کے ذی القعدہ میں جو آیات نازل ہوئی ہے وہ پہلا رکوع ہے سورہ توبہ کا, اس میں جو بات آئے گی وہ بعد میں انشاءاللہ اس کو بھی اس مرتبہ ہم اپنے ایک منتخب نصاب میں شامل کریں گے. لیکن یہاں اس خاص پس منظر کو جو کسی گزشتہ رشت میں سامنے آ چکا ہے سامنے رکھتے ہوئے اس پر غور کیجیے. فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم, تو جب تک وہ سیدھے رہے تمہارے لیے تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے. ان اللہ یحب المتقین, یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے. بدہجی کرنا جائز نہیں ہے, خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے. تو سورہ الانفال نے فرما دیا تھا کہ نبی اگر کسی سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو جائے مسلمانوں, پھر یہ کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دوسرا فریق جو ہے وہ کوئی بدہجی کر رہا ہے, کوئی اہتمام کر رہا ہے, کوئی سازش کر رہا ہے, تو اقدام مت کرو اس کے خلاف جب تک کہ وہ عہد اس کے منہ پر دے نہ مارو. معاہدے کا اعلان کر دو کہ آج سے ہمارا تمہارا معاہدہ نہیں ہے, پھر اس کے بعد اقدام کرو. یہ نہیں کہ اوپر سے معاہدہ بھی ہو, اوپر سے سارے ڈپلومیٹک ریلیشن بھی قائم ہو اور ساری چیزیں جو ہے وہ عام حالات کے مطابق چل رہی ہو اور درپردہ جو ہے وہ کوئی اقدام کیا جا رہا ہو. تو یہاں پر بھی فرمایا فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین. کیف, اب یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے. یہ ان مسلمانوں سے گویا کہ خطاب ہو رہا ہے کہ جو صلح کے قائل, صلح کو برقرار رکھنا, مختلف اسباب میں بیان کر چکا ہوں, یا منافقین تھے, ظاہر بات ہے کہ اقدام کرنے کی صورت میں جان اور مال کے خطرات تو تھے, اسے ان کو کٹرانا ہی تھا, یا پھر وہ مہاجرین ہو سکتے تھے جن کو وقتی طور پر یہ احساس ہوا ہو کہ ہمارے رشتے دار ہیں, ہمارے اہل و عیال ہیں, وہ بھی پس جائیں گے اس چکی کے اندر جو جس طرح گندم کے ساتھ گیہوں کو گھل پس جاتا ہے. یہ مختلف اسباب, یا یہ کہ بہرحال قریش ہے, آخر وہ متولی ہے خانہ کعبہ کے, ان کی کچھ خدمات بھی ہیں, نیکیاں بھی ہیں, جہاں کفر ہے ان کا وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن حاجیوں کا وہ اہتمام کرتے ہیں, ان کی آسائشوں کے لیے بندوبست کرتے ہیں, انہیں پانی پلاتے ہیں, انہیں دودھ کی سبیلے لگا کر دیتے ہیں, یہ ان کی نیکیاں بھی تو ہے آخر. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے یہ کہ حرم کے رہنے والے ہیں, حرم جو ہے اس کی حرمت کا جو ہے بٹا لگنا نہیں چاہیے, تو یہ مختلف اسباب تھے، لیکن یہاں پر اب ایک ایک کے بارے میں گفتگو ہوگی. کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کیسے؟ اب دیکھیے ذرا انداز دیکھیے زور، جیسے کیف یقول للمشرکین آیا تھا، وہ بات مکمل کر کے اگلی آج کیف، کیسے؟ آخر سوچ رہے تھے کہ اس معاہدے کی حیثیت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کے ساتھ کھلا ہو تو کس بنیاد پر، مطالعہ جاری رکھی جائے تو کیوں؟ کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، جبکہ حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں، تم پر غالب آ جائیں، تو نہ تم نے قرابت کا پاس کریں گے، نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا لحاظ کریں گے. ان جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں کسی ایسی بات کو کہ جس کا صاف ستھرا بکھرا ہوا ہونا بالکل واضح ہو. تو جو پرانا یہ جو نظام تھا، ابھی کہیں کہیں وہ قبائلی نظام ہے، قبائلی نظام میں یہ جو قرابت کا رشتہ ہوتا تھا، یہ گویا کہ سب سے بڑا عہد تھا انسانوں کے مابین، اور اس کا لحاظ ان کے ہاں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ کیا جاتا تھا. اور پھر ذمہ وہ چیز ہے کہ کسی سے معاہدہ ہوا ہے، چاہے قرابت داری نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، کنبہ قبیلے کا رشتہ نہیں ہے، لیکن معاہدہ ہوا ہے، اس کو وہ ذمے سے قابل کرتے. تو قرابت داری کا بھی لحاظ نہیں کریں گے تم پر کوئی اقدام کرتے ہوئے، اور نہ ہی اپنے ان ذموں کا جو عہد ہے ان کا لحاظ کریں گے اگر ان کا بس چل جائے. کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرغونکم بافواہہم، اے مسلمانوں وہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے منہ سے. اب اس پس منظر میں دیکھیے وہ ساری طلب فرد جو ابو سفیان کی تھی کہ آ کر حضرت ابو بکر کی خدمت میں بھی حاضر دے رہے ہیں، حضرت عمر سے بھی گفتگو کر رہے ہیں، حضرت علی کے گھر بھی پہنچ گئے ہیں، حضرت فاطمہ سے بھی درخواست ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس پہنچے ہیں، اور دن والوں کی ان سب سے گفتگو کی ہو. اور پھر یہ کہ صرف اسی کو نہ رکھیے، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ایسی کوششیں کی ہوں. تو فرمایا یرغون تم بے افواہ، اے مسلمانوں یہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ رضی یا یرزا آئے گا راضی ہونے کے معنی میں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورثاؤ یرضا قریب وہ راضی ہو جائے گا. اور ارضا یرضی یہ باب افعال ہو گیا راضی کرنا، یرغون تم بے افواہ یہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں اپنے منہ، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. وتابا قلوبهم ان کے دل انکاری ہے، اس وقت بھی ان کے دلوں میں غیظ ہے، غضب ہے، غصہ ہے، انتقام کی آگ ہے، ان کے دلوں کے اندر جو ہے تمہارے لیے خلوص نہیں ہے. واکثرهم فاسقون، ان کی اکثریت جو ہے وہ بالکل فساق و فجار پر، سرکشوں پر، اللہ تعالیٰ کے باغیوں پر مشتمل. اس طرح میں آپ کے یہ واقعاتی انداز میں بات ہو رہی ہے، اس طرح میں آیات اللہ صبر طریقہ، ذرا فوٹو تو صحیح، کن لوگوں کے بارے میں پسو پیش کر رہے ہو کہ ان کے خلاف اقدام نہ کیا جائے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو دیکھ دیا، یا اللہ کی آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول کر لی. یعنی قرآن نازل ہوا، دو تہائی قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا، مکے میں نازل ہوا. یہ وہ بدبخت ہے کہ جو قرآن مجید کی رحمت کے سائے تلے نہیں آئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکے سے نکلنے پر مجبور کیا. آج ان کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ ہو رہا ہے، آج ان کے خلاف اقدام کرتے ہوئے تمہیں پسو پیش ہو رہی ہے. اس طرح بے آیاتی سمرن بے آیات اللہ سمرن قلیلن فصدو عن سبیل، صدا یا سدو فیلے لازم بھی ہے، فیلے متعدی بھی ہے. وہ رک گئے اللہ کے راستے سے اور روکتے بھی رہے اللہ کے راستے سے، نہ صرف خود رکے رہے، دوسروں کے بھی آڑے آتے رہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی ہم ہر دن کی کوشش کی. ان لہو سا ما کانو یعملون، یقیناً بہت برا کرتے عمل ہے ان کا جو رہا ہے، جو عمل وہ کرتے رہے بہت برے. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، دوہرا کر بات لائی گئی، ان کے کردار کو دیکھو، ان کے طرز عمل کو دیکھو. جس طرح انہوں نے حضرت خبیب کو شہید کیا، یہ تو یوں سمجھیے کہ بہت قریب کا واقعہ تھا. جو ان میں تھے وہ 70 میں تھے، جو دو بچے تھے، اور ان میں نہیں جو 10 کا وفد گیا تھا مبلغین کا، ان میں سے یہ دو حضرات جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا، اور ان سے اہمیت کیا گیا تھا کہ تمہیں کوئی غلط نہیں پہنچایا جائے. پھر انہیں قریش کے ہاتھ بھیج دیا گیا، ان میں سے حضرت خبیب بھی جنہیں جس طرح شہید کیا گیا ہے. تو ان کا پوری تاریخ تمہارے سامنے ہے، پورے حالات واقعات تمہارے سامنے ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ کسی مومن کے حق میں ہرگز لحاظ نہیں کریں گے، نہ قرابت داری کا، نہ کسی عہد کے پاس کا. اولئک هم المعتدون، اور حقیقت میں تو یہی لوگ ہیں کہ جو حد سے گزرنے والے ہیں، تعدی کرنے والے ہیں، حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا، اب تیسری بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں دکھ ہے ان کے بارے میں تو سوچو کہ راستہ کھلا ہوا ہے. آخر کون سی چیز انہیں کفر کے اوپر روکے ہوئے، جبکہ حق ظاہر ہو چکا ہے، باقی کا باقی ہونا ثابت ہو چکا ہے، جہاں حق کو الحق الباقی، ہر چیز جو ہے بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لے، رجوع کرے، اپنے گھر کو عمل سے قائم ہو جائے، نماز قائم کرے، زکات ادا کرے، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں. یعنی کوئی ایسی فصیل نہیں ہے جو ناقابل عبور ہو، جب چاہے ایمان لے آئے، جب چاہے جو بھی اب تک کا طرز عمل ہے اس پر اظہار تعصب کرے کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، رجوع کرے، توبہ کرے. اور یہ کہ ایمان لے آئے تو تمہارے بھائی ہیں برابر کا، حق جو ہے ان کا اور تمہارا بالکل برابر ہو جائے گا. اخباروں کو سکتی ونفصل الآیات لقوم یعلمون، اور ہم اپنی آیات کو پوری تفصیل کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کر کے، تفصیل جیسے فاتو سے بنا ہے، علیحدہ علیحدہ ہر چیز کو اس طرح نمایاں کر دیا جائے کہ ہر جرم اس کا اپنی جگہ پر بالکل واضح ہو جائے. تفصیل کے معنی یہی ہے، فاتو کے ساتھ ہر شے کو علیحدہ علیحدہ واضح کر دیا جائے. یہ قومی یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں، یعنی یہ کہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ شبہات ہو رہے ہیں، یہ پس و پیش ہے، یہ ہچکچاہٹ ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام سے وہ مطمئن نہیں ہے یا متفق نہیں ہے، اگر ان میں سے کسی کو حقیقت جو ہے جاننے کی خواہش ہے تو یہ حقائق ہم نے بیان کر دیے، ساری بات جو ہے کھول کر بیان کر دی. وہی نقصو ہے مانا ہوں ان باز آ کے بتاؤں سی جینے تم سو قاتل ہوا ان بدل کو. اب اگر وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں، قسموں سے کی خلاف ورزی کریں، یعنی اپنے ان عہد کی جو عہد انہوں نے کیا تھا اگر اس کی خلاف ورزی کریں، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ابو سفیان کے آنے سے پہلے ہی آیت نازل ہوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو چکا ہے، لیکن بسا اوقات ایک بات جو ہو چکی ہے اس کا اسلوب بیان یہ ہوتا اگر ایسا ہو جائے، یعنی اس کو ایک یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت سے، قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں، جیسے کہ انہوں نے توڑ دی ہے نم باز آگے عہد کرنے کے بعد، بتاجو فی دینے کم، اور تمہارے دین پر نیش دمی کر رہے ہیں، نسبت چلا رہے ہیں زبان سے بھی اور اب جو بھی ان کے مسئلے پڑ جائے اب بھی نفی کر رہے ہیں، فقاتلوا امتل کفر، جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے. یہ قریشی تو ہے نا تو کفر کے امام، یعنی جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اصل میں چاہے وہاں جزیرہ نمایاں عرب میں کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، نہ شہنشاہیت تھی، نہ بادشاہ تھی، نہ کوئی اور کسی قسم کا کوئی فارمل حکومت نہیں، لیکن قریش کو اس پورے جزیرہ نما عرب میں حاکم ہونے کی حیثیت حاصل، ان کا دبدبا تھا، ان کی شہرت تھی، یوں کہہ لیجیے مذہبی سربراہوں کی حیثیت سے، کسٹوڈین آف کعبہ کی حیثیت سے، کعبے کے متولی ہونے کی حیثیت سے، اس میں سب کے بت رکھے ہوئے ہیں، سب کے معبود رکھے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے پھر ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اسی لیے خوشحالی تھی ان کے یہاں، ان کے لیے جو ہے یہ پوری ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے گویا کہ ان کی منوپلی بن گئی تھی، ایکسکلوسو پراپرٹی رائٹس ان کو حاصل ہو گئے تھے مشرق اور مغرب کے درمیان اس بین الاقوامی جو تجارت کی وجہ سے. تو ان کو کہا گیا ہے کہ اصل تو گڑھ وہ ہے کفر کا، تم چاہے پورے جزیرہ نمایاں عرب کے اوپر بھی دین کو غالب کر لو، اگر مکے پر ان کا غلبہ باقی رہتا ہے تو دین غالب نہیں ہوا. حقیقت میں جزیرہ نمایاں عرب میں اسلامی ریاست کا قیام جس معنی میں کہ آج ہم لفظ ریاست استعمال کرتے ہیں وہ تو ہوا ہی ہے مکے کے فتح ہونے کے بعد، ورنہ اس سے پہلے اگر کے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو استعاراتی انداز میں کہ جیسے ہی حضور مدینے میں داخل ہوئے گویا کہ وہاں ریاست قائم ہو گئی. صحیح معنی میں کہنا چاہیے دار الامر میں اثر آ گیا، حکومت کے جو بھی اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہوتے بہت وقت لگا ہے، وہاں دوہری عدالتیں بھی رہی ہیں، منافقین جو تھے مسلمان وہ بھی بجائے حضور کی عدالت میں اپنا مقدمہ لانے کے اور جو وہاں پہ علماء یہود تھے ان کے ہاتھ سے مقدمے لے جاتے تھے، کسی حکومت میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اس معنی میں جس معنی میں ریاست اور حکومت کا تصور آج ہمارا ہے، اس معنی میں ابھی ریاست قائم نہیں ہوئی، اسے تدریجاً جو ہے بڑا وقت لگا، اور حقیقتاً جزیرہ نما عرب میں اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد. فقاتلوا ائمت الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان کی کوئی قسم نہیں ہے، یعنی ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کی قسموں پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لعلہم ینتہون شاید کہ یہ بات آ جائیں، یعنی تم اقدام میں ہچکچاہٹ کرو گے تو یہ کفر پر برقرار رہیں گے، اگر فیصلہ کن قدم اٹھا کر اور یہ دیر ہو جائیں گے تو پھر ان میں سے لوگ بہت سے ہوں گے جو ایمان بھی لے آئیں گے، جیسا کہ ہوا فتح مکہ کے بعد عظیم اکثریت وہاں کی اسلام لے آئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر ایک سال بعد بھی جب اعلان ہوا ہے تبھی کچھ لوگ تھے جو پھر جا رہے تھے مکہ عرب کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے, وہ اب ہجرت کر رہے تھے کفر کے لیے, لیکن وہ تعداد ان کی جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر تھی, اکثر و بیشتر لوگ نے ایمان لیا. تو فرمایا لعلہم ینتہون, یہ باز آئیں گے اسی طور سے. الا تقاتلون قوم, نبی کی انداز کیا ہے, الا تقاتلون قوم, اے مسلمانوں کیا تم اس قوم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے, نہیں قتال کرنا چاہتے اس قوم سے, نہ کسو احمان ہوں. اب ان کے جرائم دیکھیں جس کو کہتے ہیں فرض قرارداد جرم, جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا, نمبر ایک, وہمو میں اخراج رسول, یہی ہے جنہوں نے رسول کو نکالا مکے سے. جو سمجھ یہ کہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہجرت پر مجبور ہوئے, تو آخر کن کا تشدد تھا, کن کا پرسیکیوشن تھا, کن کا دباؤ تھا, یہی تو ہے وہ مجرم. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره, اور پہلی مرتبہ تو جو بھی تعدی یا ظلم ہوا ہے یا اسلام ہوا ان کی طرف سے ہوا, بئی مانا سے انہوں نے مسلمانوں پر مکے میں عرصہ حیات تنگ کر دیا, جینا وہاں محال ہو گیا, مسلمانوں کو شہید بھی کیا ہے, حضرت یاسر کو شہید کیا, حضرت سمیہ کو شہید کیا, پھر جس طرح سے تعظیم المسلمین اور پرسیکیوشن, فزیکل پرسیکیوشن ڈاکٹر ہوا ہے, تو یہ ان کے جرائم ہیں. اب فضے کی انداز, یہ قرآن مجید کا یہ انداز, اس سے اندازہ ہوتا ہے ان آیات کا جو انداز ہے کہ کس درجے یہ ریلیکٹنس جو تھی کچھ لوگوں میں موجود تھی. اگر نہ ہوتی تو اتنی اس اہتمام کے ساتھ گفتگو کی ضرورت نہیں, بٹوین دی لائنز آپ ریڈ کر سکتے کہ مختلف پہلوؤں سے مختلف طبقے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام سے یا تو متفق نہیں تھے یا یہ کہ بہرحال مطمئن نہیں تھے. فرمایا اتخذونہم, کیا تم ان سے ڈر رہے ہو, فاللہ حق و انتقا ہو ان کو تم مومنین, تو اگر تو تم مومن ہو تو اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈرو. اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف مرضی کرنا چاہتے ہو, اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی پیش کر رہے ہو, تو سوچ لو کہ تم کیا کر رہے ہو, کس سے ڈر رہے ہو, کس سے ڈرنا چاہیے. اتخذونہم نہ ہو, تم قریش سے ڈر رہے ہو, ان کی طاقت کا تم پر دبدبا ہے, روب ہے, خوف ہے, فاللہ حق و انتقا ہو ان کو تم مومنین, تو اگر تو تم مومن ہو تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. قاتلوہم, کرو جنگ ان سے, یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم, اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں. یہ عذاب بالفعل تو ہوا, یہ نہیں ہوا کہ وہ بہت بڑی تعداد قتل ہو گئی, چند لوگ قتل بھی ہوئے ہیں, لیکن یہ تو بہت آٹے میں نمک کے برابر, وہ دور 10,000 کا لشکر لے کر جائیں گے. عرب نے کبھی اتنی جمعیت دیکھی نہیں. آپ سوچیے کہ 12,000 کا لشکر جمع ہوا تھا مدینہ کے خلاف, لیکن وہ کہاں کہاں سے آیا ہوا تھا, وہ تو بھانمتی کا کنبہ تھا, کچھ نجد کے قبائل آئے ہوئے تھے, کچھ یہودی خیبر سے آئے ہوئے تھے, کچھ قریش اور ان کے حواری گئے ہوئے تھے. یہاں یہ کہ ایک امیر ایک امام کی قیادت میں 10,000 کا لشکر آ رہا, اور اس کا جو دبدبا, اس کا جو روب تھا, تو فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اب ان کی جو ذلت ہوگی, جو خاری کا انہیں سامنا ہوگا, جس طریقے سے کہ ان کی جو بھی ان کا پندار تھا اپنی طاقت کا اور خدمت کا اور شوکت کا, وہ ٹوٹے گا. یہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے انہیں دے گا. قاتلوہم یعذبہم, اللہ تعالیٰ عذاب دے گا انہیں, یعذبہم اللہ بأیدیکم, تمہارے ہاتھوں, ویخزیہم, اور انہیں رسوا کرے گا, انہیں ذلیل کرے گا, وینصرکم علیہم, اور تمہاری مدد فرمائے گا ان کے خلاف, ویشف صدور قوم مومنین, اور ایک صاحب ایمان لوگوں کی جماعت کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تسلی اور سکون عطا فرمائے گا. یہ قوم تھے, یا تو اس میں مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو شدید ستایا گیا تھا اور جنہیں تکلیفیں پہنچائی گئی تھی, اور یا ان سے مراد اب وہ ہے کہ جو اب بھی مکے کے اندر مسلمان تھے, اور ظاہر بات ہے کہ وہ دبے ہوئے تھے, ہجرت نہیں کر سکے, کسی اپنی کوئی بوڑھا اتنا ہے سفر نہیں کر سکتا, کسی کے پاس مال نہیں ہے کہ سفر کے لیے اس کے پاس وہ سواری ہو, وہ خاتون ہے جو مجبور بیٹھی کر سکتی, تو اس مختلف اخبار سے مسلمان تھے, اور جو کچھ وہاں وہ دیکھ رہے تھے, انہیں جو مینٹل ٹارچر جو ہوتا رہا ہے مسلسل 10 برس تک ہجرت کے بعد سے لے کر, تو یہ گویا کہ ان کے دلوں میں جو بھی جو آگ لگی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی اس آگ کو ٹھنڈا کرے گا, ان کے جذبات کو سکون عطا فرمائے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, ان کے دلوں کے اندر جو جلن ہے اللہ اس کو دور کر دے گا, اس لیے کہ وہ جلن ان کے مشرکین کے طرز عمل کی وجہ سے, ان کے مظالم کی وجہ سے, نہ معلوم یہ کہ اگر ان میں سے کوئی فرق کیجیے ان کے علم میں بھی ہو کہ وہ مسلمان ہے, تو کس کس طرح سے تانے دیتے ہو انہیں، کس کس طریقے سے انہیں جو ہے ذہنی اور نفسیاتی اذیت اور خوف پہنچاتے ہو، اس کی وجہ سے جو بھی ان کے زخمی دل ہے تمہارے مسلمانوں، تمہارے اس اقدام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے زخموں کے اوپر سہارا رکھے گا مرہم کا. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے گا جس کو چاہے گا. کتنے لوگ ہوں گے ایمان لے آئیں گے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا. واللہ علیم الحکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اب پھر وہ آیت آ گئی ہے کہ جو ہمارے منتخب نصاب کے پانچویں حصے میں اب یہ چوتھی مرتبہ مضمون آ رہا ہے. سب سے پہلے پہلے سبق میں آیا تھا حسب الناس و یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، جبکہ ہماری سنت مستقلہ، سنت سابقہ، ہمارا مستقل یہ معاملہ رہا ہے کہ ہم تو امتحان لیتے ہیں اور ہم واضح کر دیتے ہیں کہ کون واقعتاً سچے ہیں دعوی ایمان میں اور کون جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان بن گئے. پھر یہ مضمون آیا سورہ بقرہ میں، ہم حفیظ کو مت کر جنگا تھا لمبا یاد کو مسل الگینہ خلاؤ من قبل کو مسل قبول باغ ساؤ وقت راؤ وزول جلو حقا یقول رسول والذین آمنوا معہ بتا رسول اللہ علی من نصر اللہ قریب. پھر یہی مضمون سورہ آل عمران میں آ چکا ہے. اب آخری مرتبہ یہی انداز، ہم حفیظ کو مت کر رہے ہیں. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دیے جاؤ گے، چھوٹ جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جہاد کرنے والے. یعنی اگرچہ جہاد کے بہت سے مراحل گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو فرض کیجئے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، جو لوگ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے سامنے ابھی ایسا امتحانی مرحلہ نہ آیا ہو، پہلی مرتبہ وہ اس مرحلے سے انہیں سابقہ پیش آ رہا ہو. مہاجرین ان مراحل سے گزر چکے، جو سابقون الاولون ہیں مدینے کے انصار میں سے، وہ بھی بے بقیر بہت بہت سے امتحانات سے گزر چکے، لیکن اب تو مرحلہ آیا تھا اور اس بڑی تعداد میں جو اہل ایمان داخل ہوئے ہیں اس کا اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں 1400 یا 1500 صحابہ ہیں، اور 2 برس بعد فتح مکہ کے لیے حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو 10,000 صحابہ ہیں. اب ان میں کتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ایسے کسی امتحان سے بھی گزرے ہی نہیں. اب حفیظ تو میں پوچھ رہا ہوں، یہاں پہ گویا کہ اگر الفاظ عام ہے لیکن روئے سکون ان لوگوں کی طرف سے کہ جن کو ابھی کسی ایسی آزمائش سے سابقہ پیش نہیں آیا، تو کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے، چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جہاد کرنے والے. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا، اور کون ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بناتے. ولیجا کے لفظ یہاں سمجھ لیجئے، ولیجا یعنی جو یہ آتا ہے کسی شے کے اندر داخل ہونے کے لیے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها. اب جو بارش کا جو قطرہ گرتا ہے زمین پر، وہ زمین میں جذب ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے. اور اولجا یعنی جو کسی شے کو کسی شے میں داخل کرنا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. یہاں یہ آیا ولیجا، فعیل کے بدن پر صفت مشبہ، یعنی جو گھسا ہوا ہو اندر، جو آپ کا اتنا دلی دوست ہے کہ وہ آپ کا ہمراز ہے، وہ آپ میں گھسا ہوا ہے، آپ اس میں گھسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی معاملہ جو ہے اس سے پوشیدہ نہیں، اس کا کوئی معاملہ آپ سے پوشیدہ نہیں، تو بہت ہی گہرا دلی تعلق اور دلی لگاؤ جو ہے اس کے لیے یہ لفظ ولیج. تو اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ لینا چاہتا ہے کہ تمہاری دلی محبت کا رشتہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ نہ رہ گیا ہو. یہ ولیج ہونے کا تعلق اگر اس سے باہر بھی ہے تو گویا کہ یہ ایمان کی نفی، یہ ایمان کے منافی ہوگا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب ایمان کا دلی محبت کا رشتہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور صرف اہل ایمان سے. لیکن ویسے کوئی یعنی حسن سلوک کرنا یہ معاملہ اور ہے. یہ پورا مسئلہ جو بڑی تفصیل سے سورہ ممتحنہ میں آیا ہے. سورہ ممتحنہ میں بڑا حصہ جو ہے وہ تو حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ کا جو واقعہ ہو گیا تھا، جو مذکرہ نشست میں عرض کر چکا ہوں، اس پر بڑی تفصیلی بحث ہے اور اصولی طور پر یہ مضمون بھی وہاں بیان کر دیا گیا ہے. جو کفار متحارب نہ ہو، یا جو بھی حرمی کافر ہیں ان کے حلیف نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی مراسم کو تعلقات رکھ لینا یا ان کے ساتھ اس کے سلوک، اس سے نہیں اللہ تعالیٰ روکتا. لیکن جو متحارب ہو، جو ایڈوار ہے، یا یہ کہ جو ایڈوار ہیں ان کے ساتھی ہیں، ان کے مددگار ہیں، ان کے ساتھ کوئی رشتہ کوئی تعلق نے اگر قائم رکھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارے ایمان کی نفی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ابھی تو تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ. اب یہ وہ بات آ گئی جو میں نے عرض کی تھی کہ کچھ لوگوں کو خیال ہوتا تھا آخر یہ مسجد حرام کے بیت اللہ کے متولی ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام و احترام محتمل یہی ہے، پھر یہ کہ بہرحال اس کی آباد رکھنے کا جو سلسلہ ہے انہی کے دم سے ہے، تو انہیں ایک حیثیت حاصل ہے. ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم. بالکل مشرکوں کو تو اس کا حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کا اہتمام اور احترام کریں اور وہاں پر وہ آباد رہے اپنے اوپر کفر کا اعلان اور اعتراف کرتے ہوئے. یہ جب اسلام لے آتا ہے چلیے اس کے دل میں چھپا ہوا کفر ہے، اس کی بات اور ہو جائے گی. کلم کھلا کافر ہو، کلم کھلا مشرک ہو، اور وہ اللہ کی مسجد کا متولی بن کر بیٹھ گیا ہو، تو یہ تو در حقیقت اس کے حقدار ہے ہی نہیں، یہ تو غاصب ہے. اس اعتبار سے تم نے جو سمجھا ہے کہ چونکہ متولی ہے لہذا ان کا کوئی لحاظ کیا جانا چاہیے، یہ تمہارا غلط خیال ہے. ماتان المشرکین یعمرون مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم. بالکل اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہو گئے. یہ اعمال کون سے؟ یعنی جس کا آگے بھی ذکر آئے گا، حقائق الحاج و عمارت المسجد الحرام، یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کی یہ دودھ کی سبیلیں لگا دیتے ہیں، یہ سارا کام کرتے ہیں. وہاں کی کا کام ہے مسجد حرام کا جو بھی اہتمام ہے یہ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، وہاں کام ہے جو ہو رہا ہے. لیکن یہ کام اللہ کی میزان میں کوئی مطلب نہیں رکھتا. اصل جو اللہ کی میزان میں جن چیزوں کا مطلب ہے وہ آگے آ رہا ہے. یہ عمل اس کے ضائع ہو گئے جب یہ کفر پر ہے، شرک پر ہے، جبکہ اس نے اللہ، انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کی ہے، انہیں مکے سے نکلنے پر مجبور کیا ہے. تو یہ سارے اعمال جس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا گزشتہ نشست میں، روایتی نیکیاں، مذہب کا اور نیکی کا ایک روایتی تصور ہوتا ہے، اور اپنی ان نیکیوں پر انسان دھوکہ کھاتا رہتا ہے کہ بہرحال میرے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، لیکن میں یہ کام بھی تو کر رہا ہوں، یہ کام بھی تو کر رہا ہوں، یہ نیکی کا کام بھی تو ہے. ہمارے منتخب نصاب کا جو 10 نمبر 2 ہے آئے کل سر، اس میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے. تو یہ روایتی تصور جو ہے نیکی کا، اس کے ذہنوں پر صاف کر لینا چاہیے. جو اصل ویلیوز ہیں دین کی اور جو قرآن نے دی ہے، ان کو اسی طریقے پر ہر شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا ضروری ہے، تب تو وہ نیکی نیکی ہے. لیکن یہ کہ چاہے کتنی بڑی نیکی بظاہر نظر آ رہی ہو، اگر اس سے ہٹا کر علیحدہ کر دی گئی ہے تو وہ نیکی نہیں ہے. وہ لائے گا ہمیں تو کام معلوم وہ پھر نہ رہے ہوں خالد، اور یہ تو جہنمی ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے. ان دما یامر و مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقامت الصلاۃ واتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اصل میں تو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا، اللہ کی مسجدوں کا اہتمام اور احترام کرنا، یہ تو کام ہے ان کا جو ایمان لایا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، اور اس نے نماز قائم کی ہو، زکات ادا کی ہو، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرتا ہو. یہ خاص وقت لایا گیا اس کانٹیکٹ میں، جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں تخشون ہو، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ واللہ احق ان تخشوا، اگر تم مومن ہو تو تمہیں حقیقت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو یہاں پر اس وقت کو زیادہ نمایاں کیا گیا، وہ لم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور سے خوف زدہ نہ ہو. فعصا اولئک یکونوا من المهتدین، یہ ہے وہ لوگ جن کے بارے میں توقع ہے. مہتدین یہاں پر آئے گا راہ یاب ہو جانے والے، منزل مراد کو پہنچ جانے والے، ایسے لوگوں کے بارے میں توقع ہے، امید ہے کہ وہ اپنی اصل منزل مقصود کو پالیں. اب وہ الفاظ آ گئے جو میں نے ابھی عرض کیے تھے، روایتی نیکیاں. اجعلتم شقائق الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. تمہاری یہ ویلیوز کیا ہے؟ تم نے کس چیز کو کس چیز کے ساتھ توڑ دیا ہے؟ کس چیز کو کس چیز کے برابر قرار دے دیا ہے؟ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پینا اور مسجد حرام کا بندوبست کرنا، اس کا انتظام کرنا، اس کو آباد رکھنا، تم نے اسے برابر قرار دیا؟ اس کے کہ جو ایمان لایا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، اور جس نے جہاد کیا ہو اللہ کے راستے میں. یہ ہے تمہارا سینس آف ویلیوز، یہ سینس آف پروپورشن تمہارا یہ ہے کہ تم کس چیز کو کس چیز کے مقابل لا رہے ہو. لا يستوون عند اللہ، دیکھو اللہ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں برابر نہیں. یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہے یہ ایک درجے میں نہیں. واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو راہ یاب نہیں فرماتا. الذین، یہاں کون ہے ظالم؟ ان میں دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، تو وہ لوگ کہ جن کا کردار اوپر بیان ہوا، اور ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے جو پروپورشن کا، جو ویلیو کا سینس ہے، اسے بگاڑ دیا ہے. اس لیے کہ ظلم کہتے ہی سے بزو شے تھی زیر بحل نے، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھ دینا، یہی اصل میں ظلم ہے. تو گویا کہ انہوں نے نیکی کے اس تصور میں ظلم کیا ہے، انہوں نے اصل تصور سے اس کو ہٹا کر اور ایک بڑی چھوٹی سی چیز کو ایک بہت بڑی شے کے مد مقابل بنا دیا ہے. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور اپنے مال سے، وہ بہت اعظم ہیں، بہت بلند و بالا ہیں درجے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک. وأولئك هم الفائزون، اور حقیقت میں تو کامیاب ہونے والے صرف وہی. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. انہیں بشارت دیتا ہے ان کا پروردگار اپنی رحمت کی، رحمت کی اپنے پاس سے، اللہ کے خاص خزانہ رحمت سے ان پر رحمت ہوگی. ورضوان، اور اپنی رضا. وجنات لهم فيها نعيم مقيم، اور ان باغات کی بشارت دیتا ہے کہ جن میں نعمتیں ہوں گی قائم رہنے والی، دائم اور قائم نعمت. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب، بہت بڑا بدلہ. یا یہ ابھی آخری بات آ گئی، یعنی مہاجرین میں سے بھی اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا ہو، اور واقعہ یہ کہ اگر حضرت حاتم بن علی بلقاہ کا واقعہ نہ سامنے آ گیا ہوتا، تو یہ الفاظ کہنے کی بھی مجھے ضرورت نہ ہوتی. نہ صرف یہ کہ مہاجر ہیں، صحابی ہیں، بلکہ بدری، اور ان سے بھی اتنی بڑی خطا کا صدور ہو گیا. تو بات ہوا کہ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں انسانوں کے اندر جو حالات جس طور سے ہوتے ہیں، اسی اعتبار سے سمجھنا چاہیے. بڑے سے بڑے انسان سے معصوم اسی کو کہا جاتا ہے، معصوم صرف نبی ہے، اور معصوم ہے وہ انسان کہ جس سے کسی خطا کا صدور ممکن نہیں. فوری طور پر اگر کہیں دل میں کوئی خیال پیدا ہو بھی جائے کسی وقت کسی مصلحت کے تحت، تو فوری طور پر ٹوک دیا جائے گا، روک دیا جائے گا. اس فعل کا صدور جو ہے وہ نبی سے نہیں ہوگا، لیکن غیر نبی کے لیے یہ ضمانت جو ہے کسی کے لیے بھی نہیں ہے. خطا ہو سکتی ہے، حضرت حاتم سے ہو سکتی ہے، مدری صحابی سے ہو سکتی ہے، تو اور کتنے بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے اندازہ کیجیے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض مہاجرین کو اپنے خاندان والوں کی طرف سے، اس لیے کہ یوں سمجھیے نا کہ وہ گویا کہ ایک حیثیت سے یرغمالی تھے وہاں. جیسے کہ مجھے تاریخ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ہمایوں کو مجبور کر دیا تھا بھاگنے پر شیرشاہ سوری نے ہندوستان سے، جب وہ بھاگ رہا تھا، راہ فرار میں تھا، تو عمر کوٹ کے مقام پر اکبر کی ولادت ہوئی ہے. اکبر کو چھوڑ کر جانے پہ وہ مجبور ہوا ہے اپنے چھوٹے بھائی کے پاس، کامران غالباً نام تھا اس کا، جو کابل کا اس وقت جو ہے گورنر تھا، اور خود چلا گیا ایران. اب جب وہ کئی سال کے بعد واپس آیا ہے وہاں سے فوج لے کر تہماس کی، اور اس کا پھر جو مقابلہ ہوا، پھر اس نے فتح حاصل کر لی. اب وہ جو کابل کا اس کا اپنا بھائی حکمران تھا، وہ بالی تھا، اسے دیر کرنے کے لیے اس نے حملہ کیا ہمایوں نے. تو اس بھائی نے کیا کیا، اس کے بیٹے کو، ہمایوں کے بیٹے یعنی اکبر کو فصیل پر بٹھا دیا. چلاؤ گولی، چلاؤ گولے، گولا باری ہوتی تو سب سے پہلے تمہارا بیٹا جو ہے وہ ہلاک ہوگا. بالکل یہی بات سمجھ لیجیے کہ صورت ہوئی کہ جو قریش کے جو بھی جن کے پاس گویا کہ مسلمانوں کے اہل و عیال گویا کہ ایک طرح سے یرغمالی تھے، اب اگر کوئی موقع ایسا پیش آ جاتا ہے کہ ان کو محسوس ہو کہ اب ہماری کوئی پیش نہیں جا رہی، ہمارا کوئی بس نہیں چل رہا، تو سب سے پہلے غصہ کو اتاریں گے تو انہیں یرغمالیوں پر جو مسلمانوں کے اہل و عیال مکے میں موجود ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، ان کے اختیار میں. اس کی بنا پر جنہوں میں کوئی اس قسم کا اختیار پیدا ہو جانا، اور اس کی وجہ سے برمنائے طبع بشری کوئی ذوق ایمان وقتی طور پر عارضی طور پر لائق ہو جانا، یہ بالکل سمجھنے آنے والی بات ہے. اگر جو پس منظر ہے واقعات اس کو سامنے رکھا جائے، اب اس کو دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، یستحق الکفر علی الایمان. اہل ایمان تم اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنا ولی، اپنا پشپنا، اپنا دوست، اپنا ہمدرد نہ سمجھو اگر انہوں نے ایمان پر کفر کو محبوب رکھا ہے. اگر وہ کفر کی حیثیت سے رہے تو کوئی رشتے کا تمہیں خیال نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے رشتے جو ہیں یہ ختم ہو گئے. ایمان نے تمہارے ان کے رشتوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا. ایمان کی تلوار نے پتہ کر دیا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو کوئی بھی تم نے سے ان کے ساتھ یہ رشتہ ولایت اور رشتہ محبت برقرار رکھے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ کے نزدیک یہی لوگ ظالم ہیں. اس کے بعد وہ آیت آ گئی. اس آیت کا تو بار بار حوالہ ہمارے منتخب نصاب کے درس کے دوران ہوا ہے، بلکہ جو ہمارا چوتھا حصہ تھا اس منتخب نصاب کا، حصہ چار، اس میں پہلے یہ ایک مستقل درس کی حیثیت سے یہ آیت تھی. اس مرتبہ ہم نے اسے شامل کر لیا تھا ایک دوسرے درس میں. یہ آیت پر یہ ہمیں عملی اعتبار سے اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے بارہا پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، یہ ہر مسلمان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ترازو تھما دی ہے. اپنے ایمان کو توڑ لو، خود کتنے پانی میں ہو خود اندازہ کر لو. اور یہ ظاہر بات ہے کہ کسی اور کو توڑنے کے لیے ترازو نہیں، اپنے آپ کو توڑنے کے لیے، سیلف اسسمنٹ کے لیے ہر شخص اپنے باطن میں یہ ترازو رسم کر لے. اور جو تبھی محبتیں ہوتی ہیں انہیں یہاں آٹھ محبتوں میں گنوا دیا گیا. تبھی محبتیں دو طرح کی ہیں، یا تو رشتے داری کی محبت ہے، رشتے داری میں باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بیوی ہے یا بیوی کے لیے شوہر ہے، اور پھر رشتے دار ہے. پھر اس کے بعد مال ہے. مال کی تین شکلیں ہیں، یا تو یہ کہ نقد ہے، نقدی جمع کی ہوئی ہے، یا یہ کہ کاروبار ہے، پروفیشن ہے. آج کل وہ پروفیشن بھی کاروبار کی شکل ہے، اور اسے بڑی محنت سے سال ہر سال محنت کر کے کوئی پروفیشنل حیثیت حاصل کی ہے، یا کاروبار جمایا ہے، کوئی ساتھ کہیں پر بنی ہے. اور یا پھر یہ کہ جائیداد ہے، مکان ہے، حویلیاں ہیں، کوٹیاں ہیں. ان آٹھوں چیزوں کو ایک پلے میں ڈالو اور تین محبتوں کو دوسرے پرڑے میں ڈالو، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. آٹھ محبتیں ایک طرف، تین پھر دیکھو کون سا پلڑا بھاری ہے. اگر تو ان تین محبتوں والا پلڑا بھاری ہے تو تہنیت ہے، مبارکباد ہے، پھر تم مومن ہو اور سچے مومن ہو. جیسے کہ سورہ انفال میں ہم نے دیکھا ابتدا میں بھی اختتام پر بھی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے حقیقی مومن. اور اگر آٹھ محبتوں والا پلڑا بھاری ہے تو پھر جاؤ ذرا انتظار کرو، بلکہ صحیح معنی میں ہوگا دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. آخر کار فیصلہ تو اللہ نے سنا ہی دینا ہے. حق کو باطل، حق کو غالب ہونا ہی ہے، باطل کو سرنگو ہونا ہی ہے. لیکن تم بیٹھے رہو وہاں انتظار کرو، اور ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت کر دے گا. علامہ اقبال نے ایک شعر میں بڑی خوبصورتی سے اس کو جمع کیا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، رشتہ و پیوند میں پانچ رشتے، مال و دولت دنیا میں مال کی تین قسمیں. بتا میں محدو گما لا الہ الا اللہ. اب اس آیت کو پڑھ لیجئے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عقیلتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے مسلمانوں، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، اور یا تمہارے رشتے دار، اور تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں بڑی محنت سے، مشقت سے کما کر، اور وہ تجارت جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، مندہ نہ ہو جائے بازار جو ہے وہ گر نہ جائے، وہ فساد کے لوگ کروا رہا، اور وہ بلڈنگیں، وہ مسکن، وہ مکان، وہ حویلیاں جو تمہیں بڑی پسند ہے، خوب انہیں بڑے ارمانوں کے ساتھ بنایا ہے اور سجایا ہے اور فرنش کیا ہے، اگر یہ آٹھ چیزیں احب پائی نہیں کو زیادہ محبوب ہے تمہارے نزدیک، من اللہ ہے، اللہ سے، وہ رسول ہی اور اس کے رسول سے، وہ جہاد اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو انتظار کرو. دیکھو غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے، منتظر رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ لے آئے، یعنی اپنا فیصلہ ظاہر کر دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور یہ فیصلہ تو اسی وقت بیان کیا جا رہا ہے، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے گا، اللہ کی سنت نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پرڑے اس طرح بنا لیے ہوں, جن کی ویلیوز یہ ہو, ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. یہ اس کا ابدی اور اٹل قانون ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.